بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے. آج ہم مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCom جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD اسکالر ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسطفیٰ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ پیج نمبر 55 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6. صدر نے کابینہ کو از سر نو منظم کیا اور 11 افراد کو اپنی کابینہ میں شامل کیا. 1962 کا آئین. صدر ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن مقرر کیا. طویل غور و خوض کے بعد کمیشن نے 6 مئی 1961 کو اپنی رپورٹ پیش کی. کمیشن کی رپورٹ کا کئی کمیٹیوں نے جائزہ لیا, جس کے بعد ان کی سفارشات کی روشنی میں صدر کی طرف سے نامزد کیے گئے افراد کے گروپ نے نیا آئین تیار کیا. آئین سازی کا فریضہ انجام دینے والے یہ افراد نہ تو منتخب نمائندے تھے اور نہ ہی انہیں عوامی حمایت حاصل تھی. خفیہ انداز میں تیار کیا جانے والے اس آئین کو عوام پر یک طرفہ تھوپ دیا گیا. بالفاظ دیگر 1962 کا یہ آئین پاکستانی عوام کو اوپر سے عطا کیا گیا تھا اور عوام کو اس پر رائے دینے کا اہل نہیں سمجھا گیا تھا, کیونکہ حکمران عوام کی اہلیت اور سمجھ بوجھ کے بارے میں شاکی تھے. 1962 کے آئین کی خصوصیات. نمبر 1, تحریری دستور. دنیا کے تمام دستوروں کی طرح 1962 کا دستور بھی تحریری تھا اور 1956 کے دستور سے زیادہ زغیم. یہ دستور 250 صفحات, 5 گوشواروں اور 8 ترامیم پر مشتمل تھا. نمبر 2, وفاقی آئین. یہ آئین وفاقی طرز حکومت کی غم ماضی کرتا تھا, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وفاق مشرقی اور مغربی دو صوبوں پر مشتمل تھا, جن کی الگ الگ صوبائی حکومتیں قائم تھیں. نیز مرکز اور صوبوں کے اختیارات کو بھی دستور میں واضح کر دیا اور ان کی نشاندہی کر دی گئی, جن میں مرکز کو صوبوں پر بالادستی حاصل تھی. تاہم اس دستور میں ایک خصوصیت وحدانی طرز حکومت کی بھی تھی, اور وہ یہ کہ مرکزی حکومت کا واضح کردہ قانون ہر حال میں برتری حاصل کرے گا اور مرکز اور صوبوں کے اختیارات کی تقسیم کی تشریح عدلیہ نہیں بلکہ صدر اور پارلیمنٹ ہی کریں گے. نمبر 3, وفاقی اکائیوں کی مساوی حیثیت. اس دستور میں ملک کے دونوں صوبوں کے درمیان مساوی حیثیت کو ہر لحاظ سے برقرار رکھا گیا تھا. بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی تعداد دونوں صوبوں میں مساوی تھی, یعنی 40-40 ہزار. قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی برابری کا اصول قائم رکھا گیا. دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی تعداد اور اختیارات بھی ایک جیسے تھے. دونوں صوبوں میں مساوات قائم کرنے کا اس حد تک دستوری اہتمام کیا گیا تھا کہ ملک کے دارالحکومت تجویز کیے گئے, یعنی مرکزی حکومت کا صدر مقام اسلام آباد اور قومی اسمبلی کا صدر مقام ڈھاکہ بنایا گیا. نمبر 4, صدارتی طرز حکومت. 1962 کے آئین میں صدارتی طرز حکومت اپنایا گیا. صدارتی طرز حکومت کا انتخاب ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے اور اسے مقررہ مدت سے پہلے اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. صدر اپنی کابینہ خود مقرر کرتا ہے, جس کے ارکان اسی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہوتے, صرف اس کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں, تاہم ووٹ نہیں دے سکتے. اسی لحاظ سے یہ دستور صدارتی طرز حکومت کی غم ماضی کرتا تھا, لیکن صدارتی نظام کی ایک خصوصیت جسے تدارک و توازن کا سسٹم کہا جاتا ہے, اس کا اس دستور میں نام و نشان نہ تھا. نمبر 5, یک ایوانی مقننہ. 1962 کے دستور کے مطابق پاکستان کی مقننہ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی اور اس کا نام قومی اسمبلی تھا. اس کے کل 156 ارکان تھے, جن میں سے 6 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں. پاکستان کے دونوں صوبوں کو اسمبلی میں برابر کی نمائندگی حاصل تھی. وفاقی طرز حکومت میں مقننہ کے عموماً 2 ایوان ہوتے ہیں. ایک ایوان آبادی کے تناسب سے منتخب ہوتا ہے اور دوسرا صوبوں یا اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے, مگر پاکستان میں ایک ہی ایوان دونوں کام کے لیے گئے. اس لیے دنیا میں یہ اپنی طرز کی مثالی ایک ایوانی وفاقی مقننہ تھی. نمبر 6, قومی زبان. 1962 के दस्तूर में उर्दू और बंगाली को कौमी जबानें करार दिया गया। इन जबानों के मुतालिक यह तय किया गया कि इनको दफ्तरी और तालीमी जरूरियात के लिए कौमी सतह पर राइज किया जाए। नंबर 7, तर्ज इंतखाब। 1962 में सदर मुमलिकत और मरकजी और सूबाई असम्बलियों के अरकान का चुनाव करने के लिए जो तरीका वजह किया गया, इसके मुताबिक एक इंतखाबी इदारा जिसके अरकान बालिग हक रायदही की बुनियाद पर 5 साल के लिए मुंतखब होंगे, सदर मुमलिकत और मजालिस से कानून साज के अरकान का चुनाव करेंगे। नंबर 8, तरीक़ा तरमीम। 1962 के दस्तूर में तरमीम करके एक खास तरीका वजह किया गया जिसमें कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत से कोई भी तरमीम मंजूर कर सकती थी, लेकिन ये तरमीम उसी वक्त बासर हो सकती थी जब उसको सदर की मंजूरी भी हासिल हो जाए। सदर इनकी मंजूरी ना देने की सूरत में इसे दोबारा गौर वगौर के लिए वापस असम्बली में भेजा जा सकता था। अगर असम्बली इसे दोबारा जू का तू मंजूर करना चाहती है तो वो 3/4 अक्सरियत से ऐसा कर सकती थी। इस सूरत में ये उसूल तय किया गया कि सदर या तो उसमें तरमीम की 10 दिन के अंदर मंजूरी देगा या इंतखाबी इदारे से इस पर इस्तस्वाब राय कराएगा और पार्लियामेंट को तोड़ देगा। नंबर 9, इस्लामी मुशावरती काउंसिल। इस दस्तूर के मुताबिक सदर मरकजी और सूबाई असम्बलियों और गवर्नरों को कानूनी मामलों में मशवरे देने के लिए एक इस्लामी काउंसिल कायम करने की गुंजाइश पैदा की गई ताकि कानून साजी इस्लाम के मुताबिक हो और मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जा सके। 1962 के आईन की नाकामी के असबाब। नंबर 1, बिला वास्ता तरीक इंतखाब। 1962 के दस्तूर के मुताबिक सिर्फ इस 80,000 बुनियादी जमहूरियतों के अरकान को यह हक हासिल था कि वो सदर पाकिस्तान और कौमी असम्बली के अरकान का चुनाव करें। चुनाचा सूबाई असम्बली के अरकान सूबे के सिर्फ 40,000 बुनियादी जमहूरियत के अरकान के जरिए मुंतखब होते थे। इस तरह असम्बलियों के अरकान अवाम के हकीकी नुमाइंदे ना थे जिसकी वजह से अवाम गैर मुतमईन थी। नंबर 2, फर्द वाहिद का अता करदा आइन। ये आइन किसी मुंतखब असम्बली का बनाया हुआ न था बल्कि इसे फर्द वाहिद अयूब खान ने नाफिज किया था जिसका वाहिद मकसद अपने इकतदार को तूल देना था। नंबर 3, मुतलकुल अनानी। इस दस्तूर में सदारती आइन के पर्दे में मुल्क पर मुतलकुल अनानी कायम कर दी गई। सदर के पास वसी इख्तियार थे। सदर का चुनाव बराह रास्त अवाम के जरिए न था। सदर राय आमा की परवाह किए बगैर जो चाहता कर सकता था, इसलिए इस आइन को अवाम में मकबूलियत हासिल न हो सकी। नंबर 4, यक ऐवानी मुकन्नना। 1962 के आइन में 2 ऐवानी मुकन्नना को नजरअंदाज किया गया जबकि वफाक निज़ाम के लिए 2 ऐवानी मुकन्नना जरूरी है। एक ऐवान में आबादी के लिहाज से अवाम के नुमाइंदे होते हैं जबकि दूसरा ऐवान सूबों की मसावी नुमाइंदगी करता है। नंबर 5, एहतसाब व तवाजुन का फुकदान। 1962 के दस्तूर में सदर को वसी इख्तियार दिए गए थे और इंतजामिया पर एहतसाब का मौसर निज़ाम बनाने से गुरेज किया गया था जिसके नतीजे में हुकूमत के तमाम शोबों पर सदर को गलबा हासिल हो गया जो सदर के खिलाफ नफरत का सबब बना। नंबर 6, सूबाई खुद मुख्तारी। 1962 के आइन में मरकजी हुकूमत को सूबाई मामला में ज्यादा दखल हासिल था क्योंकि आइन बुनियादी तौर पर वफाकी तर्ज का था। सूबाई इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सदर के रहमो करम पर थी। सूबाई खुद मुख्तारी ना होने के बराबर थी। इसकी वजह ये आइन मकबूलियत हासिल न कर सका। नंबर 7, बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की खामियां। इस निज़ाम को मुस्तकिल नीम अदालती हैसियत देकर अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया जिससे गैर जानबदारी की फजा कायम न रह सकी। मुआशरती इसलाह के बजाय कशीदगी का बायस बना। इस निज़ाम का बुनियादी मकसद जायज तरीके से इकतदार पर मुसल्लत रहना था। इस निज़ाम के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई और इस निज़ाम को बदलने के लिए लोग उठ खड़े हुए। मार्शल लॉ का खात्मा और दीगर अहम वाकयात। मुल्क में नया आईन नाफिज करते ही 1 मार्च 1962 को सदर अयूब खान ने मार्शल लॉ उठा लिया। मार्शल लॉ अदालत खत्म और मार्शल लॉ के जाब्ते मनसूख कर दिए गए। صدر نے نئے آئین کی روح سے حلف اٹھایا اور اپنی کابینہ تشکیل دی. ریفرینڈم بل کی منظوری 19 اگست 1964 کو قومی اسمبلی نے آئین کے تحت ریفرینڈم کرانے کے ضابطوں سے متعلقہ مسودہ قانون پاس کیا. اس مسودہ قانون کا مقصد یہ تھا کہ جب صدر اور قومی اسمبلی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے ریفرینڈم کے ذریعے حل کیا جا سکے. محترمہ فاطمہ جناح کی نامزدگی بطور صدارتی امیدوار. محترمہ فاطمہ جناح کو حزب مخالف کی جماعتوں نے صدارتی امیدوار نامزد کیا. انہوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے خاطر صدارتی الیکشن لڑنے کی حامی بھری. الیکشن کے لیے نئے الیکشن کمیشن کا قیام. 22 اگست 1962 کو صدر ایوب خان نے آئندہ صدارتی الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن قائم کیا. یہ الیکشن کمیشن 3 ارکان چیف الیکشن کمشنر مسٹر جی معین الدین، مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس ایم آر خان اور مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال پر مشتمل تھا. بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات. 31 اکتوبر 1964 کو مغربی پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کا آغاز ہوا، جبکہ 10 نومبر 1964 کو مشرقی پاکستان میں انتخابات کا آغاز ہوا. صدارتی انتخابات کے اعلان کا نتیجہ. 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان مسٹر جی معین الدین نے کرتے ہوئے صدر ایوب خان کو کامیاب قرار دیا. صدر ایوب خان کو مغربی پاکستان سے 2,89,039 اور مشرقی پاکستان سے 2,01,112 ووٹ ملے، اور محترمہ فاطمہ جناح کو مغربی پاکستان سے 1,10,257 اور مشرقی پاکستان سے 1,84,340 ووٹ ملے. حزب اختلاف نے اس الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے قانون کا نفاذ. 1965 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا قانون مجریہ 1964 نافذ کر دیا گیا. اس کے تحت الیکشن کمیشنر کو ملک میں اسمبلیوں کے الیکشن منعقد کروانے کے احکامات جاری کیے گئے. 8 جنوری 1965 کو اعلان ہوا کہ قومی اسمبلی کا انتخاب 21 مارچ، صوبائی اسمبلی کا 5 مئی 1965 کو ہوگا، لیکن بعد ازاں عوامی مطالبے پر صوبائی اسمبلی کے انتخاب کی تاریخ 1 ہفتہ آگے کر دی گئی. اس کے بعد حزب وعدہ 21 مارچ کو ملک بھر میں قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد کروائے گئے اور 25 مارچ کو ان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. مغربی اور مشرقی اسمبلیوں کے انتخابات 13 مئی کو ہوئے اور 20 مئی 1965 کو ان نتائج کا اعلان کر دیا گیا. صدر ایوب خان کا حلف وفاداری. صدر ایوب خان نے دوسری مرتبہ آئندہ 5 سال کے لیے حلف اٹھایا. اس موقع پر صدر ایوب نے کہا کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں. شیخ مجیب الرحمن نے 5 فروری 1966 کو لاہور میں منعقدہ مخالف جماعتوں کی نیشنل کانفرنس میں 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا. نمبر 1، آئین میں حقیقی معنوں میں قرارداد لاہور کی بنیاد پر پاکستان کے ایک وفاق کا بندوبست ہونا چاہیے. نظام حکومت پارلیمانی ہو اور براہ راست طریقہ انتخاب اور عام بالغ رائے دہی کی اساس پر منتخب قانون ساز اداروں کو پوری فوقیت حاصل ہونی چاہیے. نمبر 2، وفاق حکومت کا واسطہ 2 امور میں ہونا چاہیے، یعنی دفاع اور خارجہ. اس کے علاوہ باقی سب امور وفاق کی تشکیل کرنے والے ریاستوں کے حوالے ہوں گے. نمبر 3، نظام زر کے بارے میں حزب ذیل دو شکلیں ہیں. الف، دو الگ اور پوری آزادی سے قابل مبادلہ نظام بائے زر رائج کیے جائیں. بے، ملک بھر کے لیے ایک ہی نظام زر برقرار رکھا جائے. اس صورت میں آئین میں مؤثر طور پر ترمیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان سے سرمایہ کے فرار کو بند کیا جا سکے. مشرقی پاکستان کے لیے الگ بینکنگ ریزرو قائم کی جائے اور الگ مالیاتی اور مالی پالیسی اختیار کی جائے. نمبر 4، وفاق کی تشکیل کرنے والی ریاستوں کو ہی ٹیکس وصول کرنے اور محاصل عائد کرنے کا سارا اختیار دیا جائے گا. وفاق حکومت کو ٹیکس عائد کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا، البتہ اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ریاستوں کے ٹیکسوں سے حصہ ملے گا۔ مجموعی وفاقی فنڈ کے قیام کے لیے ریاستوں کے تمام ٹیکسوں پر معین اور یکساں شرح سے محصول عائد کیا جائے گا۔ نمبر پانچ، خارجہ تجارت کے سلسلے میں۔ نمبر ایک، وفاق کی تشکیل کرنے والی ہر ریاست کے لیے خارجہ تجارت کا الگ حساب رکھا جائے گا۔ نمبر دو، خارجہ تجارت سے جو زرعی مبادلہ حاصل ہوگا وہ ریاستوں کی تحویل میں رہے گا۔ نمبر تین، وفاقی حکومت کی زرعی مبادلہ کی ضروریات دونوں ریاستوں کی طرف سے برابر طور پر کسی متفق علیہ شرح پوری کی جائیں گی۔ نمبر چار، دونوں ریاستوں کی مقامی اشیاء کی کسی ٹیکس یا محصول کی پابندی کے بغیر نقل و حمل ہو سکے گی۔ نمبر پانچ، ریاستوں کو آئین کے ذریعے اس امر کا مجاز قرار دیا جائے کہ وہ دوسرے ملکوں میں اپنے اپنے تجارتی نمائندے معمور کر سکیں جو اپنی اپنی ریاست کے مفاد میں تجارتی سودے بازی کر سکیں۔ نمبر چھ، آئین کے تحت ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے اور برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے ساتھ آئین کے تحفظ سے عہدہ برا ہو سکیں۔ عوامی لیگ کی مجلس عاملہ نے مجیب الرحمان کے چھ نکاتی فارمولے کی 22 فروری 1966 کو توثیق کی۔ پاک بھارت جنگ 1965۔ 1965 کی جنگ بھی ایوب دور کا اہم واقعہ ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر بغیر اعلان کے حملہ کر دیا، جس کا پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی، جس میں دشمن کو وسیع پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر کار سلامتی کونسل کے قرارداد کے ذریعے 23 ستمبر 1965 کو جنگ بند ہوئی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد جنگی قیدیوں کا تبادلہ اور سفارتی تعلقات کی نوعیت جیسے اہم مسائل کے حل کے لیے 10 فروری 1966 کو روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت اور دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے کو معاہدہ تاشقند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے پانچ بھارت فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس آ گئیں۔ صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ 21 فروری 1969 کو صدر ایوب خان نے اعلان کیا کہ وہ ملک کی بھلائی اور بہتری کی خاطر آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگرتلہ کیس کی واپسی۔ 22 فروری 1969 کو حکومت پاکستان نے اگرتلہ کیس واپس لے لیا اور اس مقدمے میں ملوث تمام افراد کو رہا کر دیا۔ اگرتلہ کیس میں شیخ مجیب الرحمن اور 34 دوسرے افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے بھارتی سرمایہ اور اسلحے کی مدد سے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی سازش کی تھی۔ گول میز کانفرنس۔ پاکستان میں مکمل جمہوریت کی بحالی، پارلیمانی نظام کے قیام اور بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن کرانے، ہنگامی حالات، مہنگائی ختم کرانے، اگرتلہ کیس واپس لینے، سرکاری اور غیر سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافے اور طلبہ کے مطالبات تسلیم کرنے کے حق میں نومبر 1968 میں ملک بھر میں مظاہروں اور ہڑتالوں کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ آخرکار صدر ایوب خان نے مخالف سیاسی رہنماؤں کو ملکی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے نواب زادہ نصر اللہ خان کے ذریعے دعوت دی۔ 13 مارچ 1969 کو کانفرنس میں مندرجہ ذیل امور پر اتفاق ہوا۔ نمبر ایک، پارلیمانی نظام کی تشکیل۔ نمبر دو، حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ نمبر تین، ون یونٹ کی تنسیخ کی جائے۔ نمبر چار، دفاع، امور خارجہ اور بعض شرائط کے ساتھ کرنسی کے سوا تمام معاملات صوبوں کے حوالے کر دینے کا مطالبہ۔ نمبر آٹھ، وفاقی پارلیمنٹ کا انتخاب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں موجودہ مساوات کی بجائے آبادی کی بنیاد پر کرایا جائے۔ بگڑتے ہوئے ملکی حالات کو کنٹرول کرنے کی صدر ایوب خان نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن حالات پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ آخرکار ملک میں جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء لگا دیا۔ جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت۔ جب ملکی حالات سنگین صورتحال اختیار کر گئے اور سارا ملک آتش فشاں بن گیا، مشرقی پاکستان میں مسلح تصادم شروع ہو گئے اور قومی مسائل پر قیادت کے غیر سائنسی رویے کے باعث ملک خطرناک موڑ پر پہنچ گیا، تو صدر ایوب خان نے 24 مارچ 1969 کو بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کے نام ایک خط لکھا، جس میں मुल्क की सियासी सूरत हाल का तजिया करते हुए मुल्क का नज्म नस्क संभालने की दावत दी गई। चुनाचा 25 मार्च 1969 को सदर अयूब खान मनसब सदारत से सुबुकदोश हो गए और सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। जनरल याहिया खान ने 1962 का आइन मंसूख कर दिया और असम्बलियाँ और वजारतें तोड़ दीं। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। 28 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने सदर का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने सदर का ओहदा संभालने के बाद तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी खत्म कर दी और 28 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात कराने के सिलसिले में जस्टिस अब्दुल सत्तार की निगरानी में इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया। 13 अगस्त 1969 को सदर पाकिस्तान ने सवात, दीर और चित्राल में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिम करार दिया और इन इलाकों को 28 जुलाई 1969 को मगरबी पाकिस्तान में जम करने का ऐलान कर दिया। 1 अप्रैल 1970 को मगरबी पाकिस्तान की वहदत को ख़त्म करके 4 सूबों में तकसीम कर दिया गया। 14 अप्रैल 1969 को सदर पाकिस्तान जनरल याहिया खान ने 1962 के आइन को चंद तरामीम के साथ आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। 1 अप्रैल 1970 को सदर पाकिस्तान ने 4 सूबाई गवर्नरों के नामों का ऐलान किया, जिन्होंने 1 जुलाई 1970 को बाकायदा काम शुरू करना था। सूबाई गवर्नरों के नाम ये थे: पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान, सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रहमान गुल, सरहद लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा मोहम्मद अजहर खान, बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। आम इंतखाबात। जनरल यहया खान के ऐलान के मुताबिक 1970 के आखिरी महीने में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन इंतखाबात में अवामी लीग बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। अवामी लीग ने मजमूई तौर पर 151 और पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल की। इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने कुल 310 नशिस्तों में से 269 नशिस्तें हासिल की और दूसरे किसी सूबे से वो कोई भी नशिस्त हासिल न कर सकी। इंतखाबात में अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की, मगर अवामी लीग मगरबी पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी मशरक़ी पाकिस्तान से कोई भी नशिस्त हासिल न कर सकी। इससे इक़्तदार की जंग सूबाई असबियत का रंग इख्तियार कर गई। हालात मजीद खराब हो गए और सुकूत ढाका की शक्ल इख्तियार कर गए। जनरल याहिया खान की हुकूमत का खात्मा। 1971 की जंग में नाकामी की वजह से पाकिस्तानी आवाम जनरल याहिया खान के खिलाफ हो गई। जनरल याहिया खान के खिलाफ जलसे और जुलूस निकलना शुरू हो गए। हर तरफ मायूसी की फजा थी। आखिरकार जनरल याहिया खान ने अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए सदारत से इस्तीफा दे दिया और इख्तदार जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब। बहुत से असबाब हैं जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बने, जिनमें चंद का वास्ता तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से है, जबकि बास का वहाँ के मुकामी हिंदू बाशिंदों और सियासतदानों से है। इनमें से अहम नुकात की तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, हिंदुओं का असर व रसूख। अयाम पाकिस्तान के वक्त मशरकी पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं की माली हालत बड़ी मजबूत थी और वो सूबे की 80% दौलत पर काबिज थे। इसी वजह से उन्होंने भारत हिजरत न की और वो बंगाली कौमियत को उभारने में अपना असर व रसूख बढ़ाते रहे। मशरक़ी पाकिस्तान के 90% तालीमी इदारे हिंदुओं की मिल्कियत थे। उन्होंने तलबा के जहनों में बंगाली कौमियत को इस तरह समो दिया कि वो असल कौमियत को ही भूल गए। वर्जिए कि मशरक़ी पाकिस्तान के तमाम शोबाए ज़िंदगी पर हिंदुओं की इजारादारी कायम थी। उन्होंने क़याम पाकिस्तान को दिल से कबूल ही नहीं किया था, इसलिए वो मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम को यही बावर कराते रहे कि मगरबी पाकिस्तान मशरक पाकिस्तान पर हुकूमत करता रहेगा। नंबर 2, जबान का मसला। कायम पाकिस्तान के बाद उर्दू को मुल्क की कौमी जबान करार दिया गया। चुनाचा मशरक पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए पाकिस्तान के मुखालिफ हिंदुओं ने खुले आम ये वावेला शुरू किया कि बंगाली जबान और बंगालियों का अपना तशख्स खत्म हो जाएगा, लिहाजा बंगाली को भी कौमी जबान बनाने का मुतालबा किया गया। 1954 को दस्तूर साज असम्बलियों को बंगालियों का मुतालबा मानना पड़ा। इस तरह वो अपना अलग तशख्स बरकरार रखने में कामयाब हो गए। नंबर 3, मुजीबुर रहमान के 6 नुकात। 1970 के इलेक्शन आबादी की बुनियाद पर कराए गए, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने नुमाया कामयाबी हासिल की। شیخ مجیب الرحمان نے انتخابات میں کامیابی کے بعد کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں 6 نکات کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لیا تھا، اس لیے اب یہ نکات آئین کا حصہ بنیں گے. اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان کا بادل نخواستہ وجود ہی قائم نہ رہتا. شیخ مجیب الرحمان نے جب اپنا مطالبہ پورا نہ ہوتا دیکھا تو انہوں نے حکومت کے خلاف واقعانہ تحریک چلائی. حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا. نتیجے کے طور پر کلکتہ میں بنگلہ دیش کی جلاوطنی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس طرح مسلم قومیت کے بجائے بنگالی قومیت غالب آ گئی اور مشرقی پاکستان موجودہ پاکستان سے الگ ہو گیا. نمبر 4، بیوروکریسی کا طرز عمل. بیوروکریسی نے مشرقی پاکستان میں مثبت کردار ادا نہ کیا. مجیب الرحمان نے پاکستان سے بغاوت کرتے ہوئے سول نافرمانی، عدم تعاون اور تشدد سے بھرپور تحریک چلائی تو مشرقی پاکستان میں مقیم بنگالی بیوروکریسی نے مجیب الرحمان کا ساتھ دیا. جنرل یحییٰ خان کے لیے ان کا عدم تعاون الجھن کا باعث بنا. اس تحریک کے لیے سرمایہ داروں نے چندہ دیا. افسروں نے تحریک کو دبانے کے بجائے اس کی پوری پوری سرپرستی کی. جنرل ٹکا خان نے گورنر کے عہدے کا چارج لیا تو چیف جسٹس نے حلف لینے سے انکار کر دیا. نمبر 5، مکتی باہنی کا کردار. مشرقی پاکستان میں لڑی جانے والی جنگ میں بھی مشرقی حصے کی علیحدگی کا سبب بنی، کیونکہ ہندوؤں کی چال کامیاب ہو گئی تھی اور انہوں نے مکتی باہنی کے ذریعے مشرقی پاکستان میں مقیم مغربی پاکستانیوں کا قتل عام شروع کر دیا. فوج کو مجبوراً کارروائی کرنی پڑی. اس کارروائی میں بھارت نے فوجی مداخلت کی جو جنگ کی صورت اختیار کر گئی. نمبر 6، ہندوؤں کی سازشیں. ہندوؤں اور سیاستدانوں کے مطابق 1000 میل سے زائد فاصلے پر قائم ہونے کی وجہ سے ملک کے دونوں حصوں میں معاشی، تعلیمی، ثقافتی اور لسانی تفاوت پایا جاتا ہے. اس لیے بھی مشرقی پاکستان کے ہندوؤں نے یہ راگ الاپا کہ بنگالی لوگوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ صوبے میں مکمل طور پر خود مختاری اور آزادی حاصل ہو. نمبر 7، روس بھارت گٹھ جوڑ. 1971 کی جنگ میں بھارت کو روس کی بھرپور حمایت حاصل رہی اور روس بھارت گٹھ جوڑ ہی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنا. 1971 کی جنگ اور سقوط مشرقی پاکستان. 1970 کے انتخابات کے بعد یحییٰ خان نے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے تبادلہ خیال کیا اور اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 1971 کو بلایا جائے گا اور اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن یحییٰ خان نے اچانک اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کا التوا بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا. مشرقی پاکستان میں اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا. بنگالیوں کے خلاف سابقہ حکومتوں نے بھی زیادتی روا رکھی. ان کے ذہنوں میں نفرت شدت اختیار کر گئی اور وہ سڑکوں پر آ گئے. ملک کا امن و امان تباہ ہو گیا. ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے مشرقی پاکستان پر فوجی کارروائی شروع کر دی. پاکستانی فوج اور مشرقی پاکستان کے باشندوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا دشمن نے مکمل فائدہ اٹھایا. اور پاکستان کے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دشمن ملک بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا. پاکستانی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن یحییٰ خان ہمت ہار گئے اور انہوں نے اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا. یوں پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. بھٹو کا دور حکومت. سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جو ان دنوں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے گئے ہوئے تھے واپس بلایا گیا. چنانچہ 20 دسمبر 1971 کو واپس اسلام آباد پہنچے. ان کے آتے ہی یحییٰ خان مستعفی ہو گئے اور اپنے تمام اختیارات بھٹو کو منتقل کر دیے. 23 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. محمود الرحمان کمیشن کا قیام. 24 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوجی شکست کے بارے میں تحقیقات کرنے کے سلسلے میں محمود الرحمان کمیشن قائم کیا گیا. 2 جنوری 1972 کو ملک کی 10 بنیادی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا. 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر کے ڈھاکہ پہنچا دیا گیا. مارشل لا کا خاتمہ اور عبوری آئین. 12 अप्रैल को सदर पाकिस्तान भुट्टो ने नायब सदर, गवर्नरों, मरकजी और सूबाई वजीरों और मुशीरों के इस्तीफे कबूल किए, अबूरी आइन की मंजूरी दी और 3 साल मार्शल लॉ के खात्मे का फरमान जारी किया। अबूरी आइन के अहम नुकात ये थे। नंबर एक, अबूरी आइन मुकम्मल तौर पर वफाकी था और इख्तियारात की तकसीम के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल 3 फहरिस्तों का फार्मूला अपनाया गया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी की जमानत दी गई थी। 1962 के आइन में वजह करदा मरकजी ढांचे पर एहतसाब लाजिम था, जिसके तहत मरकजी कवानीन में यकसानियत पैदा करने की गर्ज से सूबों के लिए कानून बनाने का इख्तियार दिया गया। ये सफा नंबर 65 है। पार्ट नंबर 6 यहाँ मुकम्मल होता है।